لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزیزان محترم، خداوند عالم کا لاکھ احسان اور شکریہ کہ اس نے ہماری زندگیوں میں اتنی مہلت عطا کی کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے اور آپ کے قدم فرش عزا تک پہنچ گئے. اس خداوند عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کے اس فرش پر آنے کی سعادت بخشی. وہ فرش کے جو انسانوں کو عرش تک کا سفر کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ فرش کے جس کو عرش والوں نے بھی ہمیشہ بچھایا، اور ذکر حسین کا سلسلہ قتل حسین بلکہ اس سے پہلے سے جاری ہے. خداوند عالم کی سنتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جب انسان کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو خدا اس کی اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. اگرچہ غم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ کنارہ کرتا ہے، غم سے انسان دور بھاگتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غم اس کے پاس آئے، اور انسان غم کو یاد کرنے سے مضطرب نظر آتا ہے. لیکن یہ فقط غم حسین کا کرشمہ ہے کہ جس سے نہ فقط انسان دور بھاگتا ہو بلکہ انسان اس غم میں اضافے کی دعا کرتا ہے. انسان مومن اس غم میں اضافے کی دعا کرتا ہے کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر. یہ اسی غم کی خصوصیت ہے، یہ اسی غم کی خاصیت ہے کہ انسان مومن اس غم کو خدا سے طلب کرتا ہے، اس غم کے اضافے کو خدا بندے عالم سے مانگتا ہے. بس یہ کوئی غم ایسا ہے کہ جو دنیا میں آنے والے ہر غم پر حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے جب ہم کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی عزیز کے فراق میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے جو مایہ سکون ہوتا ہے وہ یہی غم حسین ہوتا ہے. بس کس قدر عظیم ہے یہ غم حسین کہ جو انسانوں کے مضطرب قلوب کو سکون عطا کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزو، یہی غم حسین ہے کہ جس کا سلسلہ نامعلوم کب سے چل رہا ہے. میں نے جو کہا نامعلوم، اس لیے کہ جو تاریخ ہمیں معلوم ہوئی کہ جب سے غم حسین کا سلسلہ ہے وہ حضرت آدم کا واقعہ ہے کہ جس کو آپ نے بارہا اور بارہا سنا ہے. ابتدائی مجلس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب آدم کو خداوند عالم نے زمین پر بھیجا، اور اس زمین پر بھیجنے کے بعد جناب آدم اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دست بدعا رہے اور تڑپتے رہے کہ خداوند عالم ان کی خطا سے درگزر کرے، ان کی خطا کو معاف کرے، مگر جناب آدم کو ظاہراً راستہ نہ ملا. تو جناب جبرائیل کا گزر ہوا، جناب جبرائیل کو جناب آدم کی اس کیفیت پر ترس آیا، رحم کھایا ہوا، اور کہا کہ اے آدم، میں آپ کو ایک راستہ سکھاؤں کہ جس سے خداوند عالم آپ کی دعا کو سن لے گا. کہا جبرائیل، میں تڑپ رہا ہوں، مضطرب ہوں، چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو جائے، راستہ بتائیے. جناب جبرائیل نے اس وقت جناب آدم کو وہ الفاظ سکھائے جس کو آپ نے بارہا سنا. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے خدا سے دعا کیجئے کہ یا حمید و بحق محمد، و یا عالی بحق علی، و یا فاطر و بحق فاطمہ، و یا محسن و بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدا کو اس طرح پکاریے، اے حمید تجھے محمد کا واسطہ، اے علی تجھے علی کا واسطہ، اے فاطر ارض و سماوات تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے محسن تجھے حسن، اور اے قدیم احسان رکھنے والے تجھے حسین کا واسطہ، میری دعا قبول کر. اور ادھر جناب آدم نے زبان سے کہا یا قدیم الاحسان بحق الحسین، جناب آدم کے قلب کی کیفیت کی مختلف ہو گئی. جناب آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب آدم نے پلٹ کر جبرائیل سے کہا، ہے جبرائیل، تم نے پانچ اسماء میرے سامنے لیے، چار پر میری وہ کیفیت نہ تھی جو پانچ میں پڑتی، جبرائیل نے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ کہا میرا قلب ٹوٹ گیا، شکستہ دلی کا احساس کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہے، نمناکی ہے۔ جناب جبرائیل نے یہاں جناب آدم کے سامنے پہلی مرتبہ امام حسین کا تذکرہ کیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نہ معلوم کب سے ذکر حسین کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، تو تاریخ معلوم ہے جناب آدم کی زمین پر آنے کے بعد سے ہے، اور یقیناً یہ امام حسین کا تذکرہ اس سے پہلے سے ہے، چونکہ خداوند عالم نے امام حسین کے تذکرے کو انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا یہ دسترخوان ہے، امام حسین علیہ السلام کی یہ درسگاہ ہے جس میں خدا نے مجھے اور آپ کو آنے کی سعادت بخشی۔ جو دعا خدا سے کرنی چاہیے وہ یہ کہ پروردگار، جب اس درگاہ میں آنے کی تو نے اجازت عطا کر دی ہے تو ہماری آنکھوں کو بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس زیارت کا شرف عطا کر دے۔ اے خدا ہماری آنکھوں میں آنسو عطا کر دے، کہ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ عزیزو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس میں بیان ہوگا۔ بس عزیزو، امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی یاد، امام حسین علیہ السلام پر گریا، امام حسین پر رونا، ان کی مشکلات اور مصیبتوں کو یاد کرنا اور ان کے مقصد کو سامنے رکھنا ہر مومن اور رضادار کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح امام حسین علیہ السلام پر گریا ہو، آہو بکا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، کہ امام علی علیہ السلام روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی علیہ السلام جب امام حسین کو دیکھتے تھے تو ایک مخصوص تعبیر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے امام علی علیہ السلام؟ فرماتے تھے السلام علیک یا عبرت کل مؤمن، اے ہر مومن کے آنسو بہنے کی وجہ، اے حسین علیہ السلام تم پر سلام۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو امام علی کہتے ہیں کہ اے حسین، تمہارا تذکرہ سن کر ہر مومن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بس اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں نام حسین پر، تو خدا کا شکر ادا کیجئے گا کہ علی مرتضیٰ نے آپ کو مومن قرار دیا، علی مرتضیٰ نے اس کو مومن قرار دیا کہ جس کی آنکھوں میں حسین کا نام سن کر، حسین کا تذکرہ سن کر آنسو آ جاتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو، اگر انہی آنسوؤں کے ساتھ معرفت ہمراہ ہو جائے تو ان آنسوؤں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ان آنسوؤں کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ یہ آنسو یقیناً انسان کو شرف عطا کرتے ہیں، یہ آنسو انسان کو کرامت عطا کرتے ہیں۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ہم کو اور آپ کو جناب فاطمہ کے زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جب ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں تو جناب فاطمہ کے ہاتھ ہمارے لیے دعا میں اڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم اور آپ دعائے فاطمہ کا حصہ قرار پائیں؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ خاتون جنہ سیدت النساء العالمین کسی کے لیے دعا کریں؟ لیکن عزیزوں، یہی آنسو جب معرفت کے ساتھ ہوتے ہیں، معرفت ہمراہ ہو جاتی ہے ان آنسوؤں کے، تو پھر ان آنسوؤں کا شرف مزید بڑھتا ہے۔ پھر یہ آنسو فقط آنسو نہیں رہتے، بلکہ یہ آنسو معاشرے کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کہ جس طرح ان آنسوؤں کو معرفت سے بہانے والے علاقوں میں، معرفت کے ساتھ ان آنسوؤں کو بہانے والے لوگوں نے اپنے اپنے معاشروں کو تبدیل کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد انسان کو تبدیل کرتی ہے، امام حسین کا تذکرہ انسانوں کو جلا بخشتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے اس حدیث مبارک کو ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس حرارت کو کسی بھی طرح بجھایا نہیں جا سکتا۔ عزیزو حرارت ہے، اب جب حرارت پر بات آئی تو فقط ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح خداوند عالم نے اس زمین کو سورج کے ذریعے سے حرارت عطا کی، اور حرارت اس زمین کے لیے مایہ حیات ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کا تذکرہ مومنوں کے لیے مایہ حیات ہے۔ جیسے اس زمین کے لیے سورج کی گرمی پڑتی ہے تو اس زمین اپنی فصلوں کو آمادہ کرتی ہے، اگر سورج کی گرمی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، سورج کی حرارت نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب زمین کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، وہ مرحلہ کب آتا ہے کہ جب زمین اپنے چہرے کو سورج کی طرف سے پلٹا دیتی ہے، کہ جس کی وجہ سے تاریکی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رات آ جاتی ہے۔ اگرچہ نظام میں طبیعت کا یہ حصہ ہے، لیکن زمین کے اوپر تاریکی آنا کس سبب سے ہے؟ وہ حرارت کا مادہ، وہ حرارت کا مرکز تو اپنی جگہ موجود ہے، زمین نے اپنے رخ کو اس کی جانب سے پلٹا ہے تو تاریکی میں زمین چلی گئی۔ اسی طرح حرارت حسین کا جلتا ہوا سورج اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو حسین سے موڑ لیتے ہیں اور تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ جو کیا آپ نے، حسین کا وہ عظیم سورج شعائیں دے رہا ہے، حرارت دے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس طرح ایک سورج پوری کائنات کے اوپر پڑتا ہے، اس کائنات کے اندر خدا کے اطاعت گزار بھی ہوتے ہیں، خدا کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، خدا کی عبادت سے منصرف ہونے والے افراد بھی ہوتے ہیں، مگر سورج کا کام سب کو حیات دینا ہے۔ اسی طرح حرارت حسین کا سورج سب پہ پڑ رہا ہے، لیکن جو اس کی جانب سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں وہ پھر یزیدیت کی تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس عزیز، حرارت حسین موجود ہے، اور خدا بندے عالم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے دل کو حسین علیہ السلام کی اس حرارت کو جذب کرنے کے قابل بنایا ہے۔ ہمارے دلوں میں وہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کام کی بنیاد پر، ہماری کس خصوصیت کی بنیاد پر، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری ماں نے جو سب سے پہلا لفظ ہمیں سکھایا تھا وہ حسین تھا۔ ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کے تہن میں جو سب سے پہلی چیز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خاک شفا ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بارہا یہاں پڑھا، آپ نے بارہا اس کو مختلف ذاکروں سے، علماء سے سنا ہوگا کہ جب ہمارا ہاتھ، جب ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ حرکت کے قابل ہوتے ہیں تو ہماری مائیں ہمارے ہاتھوں کو حرکت دے کر سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ پڑوا کے کہتی ہیں یا حسین۔ ہماری ابتدا حسین کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ یہ وہی تعلق ہے جس کو میں اور آپ زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ اے میرے مولا حسین، میرا دل تو آپ کے دل کے ساتھ پیوند کھا چکا ہے، میں آپ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، انہی آنسوؤں کے ساتھ اگر معرفت ہمراہ ہو جائے تو انسان کا سفر اور تیز ہو جاتا ہے۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ اگر معرفت آ جائے، پہچان آ جائے، ادراک آ جائے حسین علیہ السلام کے در کی، امام حسین علیہ السلام کی معرفت آ جائے، تو پھر راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال کربلا کے اندر حور ہے، جس وقت حر کو معرفت حسین آئی، حر کا راستہ تبدیل ہوا، حر نار سے نکل کر نور کی طرف آ گیا۔ معرفت حسین حر کو عطا ہو گئی، حر نے پہچان لیا کہ امام حق ہیں، حر نے پہچان لیا کہ اس وقت جس امام کی اطاعت فرض ہے وہ حسین ہے، حر نے پہچان لیا کہ جس کے خیموں سے شب عاشور قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہو، جس کے خیموں سے نماز کی صدا بلند ہو، جس کے خیموں سے یہ خدا بند عالم سے مناجات کی آواز بلند ہو، یقیناً وہی نمائندہ برحق خدا کا زمین پر۔ حر کو معرفت حسین ہوئی، نار سے نکل کر نور کی طرف کا سفر کتنی تیزی سے طے کیا ہے، اور کتنی شان سے حر نے یہ سفر طے کیا ہے۔ بس عزیزو، انہی آنسوؤں کے ساتھ معرفت آ جائے تو انسان کا سفر تیزی سے طے ہوتا ہے۔ معرفت کس چیز کی؟ معرفت خود امام حسین کی، شخص امام حسین کی معرفت، شخصیت امام حسین کی معرفت، اور ہدف امام حسین کی معرفت۔ یقیناً شخص امام حسین کی معرفت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نور کے سلسلے سے وابستہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ نور وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی مخصوص قدرت کے ساتھ خلق کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا نور مخصوص ہے نور۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی جو معرفت کا حق ہے وہ ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں امام حسین علیہ السلام کے جو ظاہری کام ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جو اہداف ہیں، جو ہدف ہے، اس کی معرفت کا حصول ہمیں ممکن ہو سکتا ہے، اور ہم اسی پر آپ کے سامنے چند دن بات کریں گے۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ عزیز، امام حسین علیہ السلام سلسلہ نور کی ایک کڑی ہیں، رسول اللہ کے جانشینوں میں سے ایک جانشین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کاموں کے ذریعے سے امام حسین کو تھوڑا سا پہچانا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب ہمیں تھوڑا سا پہچان نبی کی ہوگی. امام حسین علیہ السلام جب نکلتے ہیں کربلا کے لیے تو نکلنے سے پہلے اپنے وصیت نامے میں اس طرح سے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. ایام ازاں ہیں, امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں, امام حسین سے مخصوص ہیں, تو مقصد حسین کیا ہے؟ ان جملوں میں امام نے بیان کر دیا. امام نے کہا میں کسی فساد کی خاطر نہیں نکل رہا, کسی تفریح کی خاطر نہیں نکل رہا, میں نکل رہا ہوں انما خرجت, میں نے اخراج کیا ہے, میں نکلا ہوں, میں خارج ہوا ہوں, نکلا ہوں. کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح بی امت جد, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں. اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنكر, میرا ارادہ ہے کہ میں نہیں عن الامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں. لیکن اس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے راستہ کیا ہے؟ وہ اسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, اس اصلاح امت کا راستہ, اس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو راستہ ہے, وہ راستہ وہی ہے جو میرے بابا کا راستہ ہے, وہی راستہ ہے جو میرے جد کا راستہ ہے. بس اس چیز پر توجہ کیجئے گا کہ جو راستہ میرے بابا کا ہے وہی میرا راستہ ہے, جو باراستہ میرے جد کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے. عزیزوں, امام علی علیہ السلام کا کیا راستہ ہے؟ امام علی علیہ السلام کون ہے؟ نفس نبی. جو نفس نبی ہوتا ہے اس کا کردار وہی ہوتا ہے جو نبی کا کردار ہوتا ہے, کیونکہ نفس نبی کہلائے گا ہی اس وقت جب وہ نبی کی مانند ہوگا. اگر نبی کے اور اس کے کردار میں کہیں تضاد اور اختلاف پایا جائے تو نفس نبی نہیں ہوگا. اب نفس نبی کی آیت تو سب کو معلوم ہے کہ جب مباہلہ کا موقع آیا, نجران کے عیسائی آئے, انہوں نے آنے کے بعد انکار کیا, قبول کرنے سے انکار کر دیا خداوند عالم نے, قرآن کریم میں آیت بھیجی فَمَنْ حَجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ بِهِ الْعِلْمِ, جب لوگوں کو علم آنے کے بعد بھی وہ آپ سے محجہ کرتے ہیں تو آپ کیا کہیے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ان سے کہیے تم اپنے بچوں کو لے آؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ, اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں اور خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس میدان میں اس پر اپنی لعنت بھیجتے ہیں. لعنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا خاتمہ ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے سنا ہے, تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ جب رسالت امام نے اس آیت کے بعد سفر طے کیا, میدان میں آئے تو اس میدان میں کون کون ساتھ تھا؟ اس میدان میں رسالت امام آگے آگے, امام حسن و امام حسین ان کے دائیں بائیں, درمیان میں جناب فاطمہ زہرا اور پیچھے پیچھے مولا متقیان چل رہے تھے. جناب فاطمہ زہرا کی عظیم ہستی ہے کہ مرکزیت فاطمہ زہرا کے پاس ہے. اسی چیز کو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں, یہاں پہ بارہا آپ نے سنا ہوگا حدیث قصہ کا وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب آسمان پر فرشتے چادر کے نیچے اس نور پنجتن کو مجتمع دیکھتے ہیں, اکٹھا دیکھتے ہیں, تو فرشتے پوچھتے ہیں یا رب ومن تحتل کے ساتھ, اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون کون ہے؟ اب توجہ ہے آپ کی کہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے؟ رسالت امام ہے, امیر المومنین ہیں, جناب حسنین ہیں, لیکن جو مرکزیت بنتی ہے, جو تعارف کا مرکز بنتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے سوال کیا چادر کے نیچے کون ہے, تو سنو ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. یہاں پہ فاطمہ زہرا مرکز تعارف ہے, فاطمہ زہرا کی عظیم ہستی ہے. اسی لیے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کسی نے فاطمہ زہرا کا ادراک کر لیا اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. شب قدر کے بارے میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم ادراک نہیں کر سکتے شب قدر کا. فاطمہ زہرا کو شب قدر کہا گیا ہے, جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا. جب اس شان سے یہ قافلہ چلا پنجتن کا, سامنے جو نجران کے عیسائی تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ہستیاں آ رہی ہیں, ان کے بڑے نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خبردار یہ جو آنے والے افراد ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان میں ایسے افراد نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اور اس کے بعد انہوں نے مباہلہ نہیں کیا, انہوں نے مناظرہ نہیں کیا, اور اس کے بعد جزیہ دینے پر راضی ہوئے. بس عزیزوں, فاطمہ زہرا کی اور اے پنجتن کی یہ عظمت ہے. لہذا خداوند عالم نے اس مباہلے کے اندر جس کو نفس نبی قرار دیا, امت میں سے جس کو نفس نبی قرار دیا وہ مولا متقیان کی ذات ہے. نفس نبی وہی ہے جو رسول کی مانند کام کر سکے, رسول کی جگہ پر رسول کا کام کر سکے. اور اس جگہ کو امام رسول اللہ نے بیان کیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر, کہ جب رسول اللہ باہر جا رہے تھے مولا متقیان نے اس کو مولا متقیان کو کہا گیا کہ آپ یہاں رکیے, بچوں کی سرپرستی کیجئے, یہاں کی خواتین کی حفاظت کیجئے. تو کچھ منافقین آگے بڑھے جن کو پہلے تو کوئی موقع ملتا نہیں تھا, اب موقع ملا. آگے بڑھنے کے بعد علی مرتضیٰ پر طنز کرنے لگے کہ آپ کو بچوں کی حفاظت کی خاطر, خواتین کی سرپرستی کی خاطر چھوڑ دیا. رسول اللہ کی خدمت میں مولا متقیان آئے کہ اللہ کے رسول کہنے والے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا, اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی, کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَإِمَّا جتنی عظمتیں ایک نبی کو حاصل ہیں وہ آپ کو حاصل ہیں, آپ میرے بعد وہی مقام رکھتے ہیں. بس نفس نبی امام علی علیہ السلام, اور امام علی علیہ السلام کا کردار بھی وہی ہے جو نبی کا کردار ہے. اب آئیے قرآن کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. نبی اکرم کے بارے میں قرآن کریم کس کردار کی عکاسی کرتا ہے, نبی اکرم کے بارے میں قرآن کس طرح سے وضاحت کرتا ہے؟ چونکہ رسول اللہ امام حسین نے بیان کیا کہ اسیرو بے سیرت جدی و ابی, میں کس سیرت پر چل رہا ہوں؟ جو میرے جد کی سیرت ہے, جو میرے بابا کی سیرت ہے. اور بابا کی سیرت بیان کی کہ جو نبی کی سیرت ہے وہی امام علی کی سیرت ہے, وہی راستہ امام علی کا ہے. نبی کی سیرت کیا ہے؟ آج ایک آیت بیان کرتا ہوں. نبی کی سیرت سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان ہوئی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی کی سیرت ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ بے شک تمہاری طرف تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی آیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم, جو تم پر دشواریاں گزرتی ہیں, جو کچھ تمہاری زندگی مشکل میں پڑتی ہے وہ اس نبی کو بہت گراں گزرتا ہے, وہ تمہارے اوپر رحم کھانے والا ہے. حریص علیکم, وہ تمہاری ہدایت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے. حریص کا ترجمہ جو قرآن کریم میں جناب مولانا فرمان علی صاحب نے کیا, حریص کا ترجمہ شاید آپ کو لگے کہ بہت اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن چونکہ مولانا فرمان علی نے کیا میں اس کو بیان کر رہا ہوں. یعنی اسے تمہاری ہدایت کا حوقہ ہے. یہ لفظ اردو میں بیان کرتے ہیں, حوقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک انسان کا بس نہیں چلتا کسی طرح وہ کام کرے, وہ تمہاری ہدایت پہ حریص علیکم, وہ مشتاق ہے کہ تمہاری ہدایت کر سکے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور وہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے. یاد رکھیے گا, رؤوف بھی خدا کی صفت ہے اور رحیم بھی خدا کی صفت ہے. یہ رحمت للعالمین ہے کہ جس کو خدا مند عالم اپنی صفات سے متصف کرتا ہے. یہ رسول اللہ کا درجہ ہے کہ جس کو رؤوف بھی کہا گیا, رحیم بھی کہا گیا. اور یہ ان نبی اکرم کی سیرت کیا ہے؟ ان نبی اکرم کی سیرت یہ ہے کہ ان نبی اکرم کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے, ان کی ہدایت کی جا سکے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے ہی درمیان سے رسول آیا ہے. جو کچھ تمہاری زندگی گزرتی ہے اس کو بہت گراں گزرتی ہے, شاخ گزرتی ہے, اسے برداشت نہیں ہوتا کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, اسے برداشت نہیں ہوتا کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں زندگی گزار رہے ہو, اسے برداشت نہیں ہوتا, اس سے صبر نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر کہ تم کو خداوند عالم نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات قرار دیا, وہ نبی تمہاری فکر میں پڑا رہتا ہے, وہ نبی اس کے اوپر گراں گزرتا ہے. عزیزو, یہ نبی اکرم کی سیرت ہے. اور اسی سیرت کی طرف خداوند عالم دیگر آیات میں اشارہ فرماتا ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، سورۃ طہٰ کی پہلی آیت، طہٰ رسول اللہ کا لقب ہے، طہٰ یعنی ہے طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں، زحمت میں پڑ جائیں۔ ان آیات میں توجہ کیجئے گا، خداوند عالم رسول اکرم کی انسانوں کے ساتھ محبت کو بیان کر رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد پر، ان آیات میں خداوند عالم رسول اللہ کی انسانوں سے محبت کو بیان کر رہا ہے۔ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے ابھی ہم نے یہ قرآن اس لیے تھوڑی آپ پر نازل کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں۔ رسول اللہ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں رسول اللہ نے، کبھی کانٹوں پر چلے، کبھی اپنے گھر والوں کو چھوڑا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق رسول اللہ نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، رسول اللہ نے اسلام کی خاطر لوگوں کو ہدایت کرنے کی خاطر اپنے عزیزوں کو اپنے آپ سے دور کیا، دور والوں کو اپنا عزیز بنایا۔ رسول اللہ نے اپنی آغوش کو ان لوگوں کے لیے کھول دیا جو رسول پر کوڑا پھینکا کرتے تھے، جو رسول کو پتھر مارا کرتے تھے، جو رسول کے اوپر گندگی ڈالا کرتے تھے۔ یہ رسول وہ ہیں کہ جو ان لوگوں پر مہربان ہیں۔ اللہ کا رسول اس قدر درد رکھتا ہے لوگوں کا؟ یا دوسری جگہ پر خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باقی نفسک، اے حبیب شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ خدا بند عالم نے دیگر آیات میں ارشاد فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ، اے حبیب آپ کا کام فقط ابلاغ ہے، آپ خدا کی طرف سے خدا کا پیغام پہنچا دیجئے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو خداوند عالم نے ان لوگوں کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، آپ کے ذریعے سے خدا نے فقط پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ مگر یہ رحمت للعالمین، جس کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی ہے، یہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ بت پرستی سے نہ نکلے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، یہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک سے باہر نہ نکلے تو یہ اپنی انسانیت کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کو بنانے کے بعد خدا نے فرشتوں کے سامنے انسان کو پیش کیا تھا اور پھر سجدے کا حکم دیا تھا، یہ وہ انسان ہے۔ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ ان انسانوں کی عقلیں کتنی پرواز کر سکتی ہیں، یہ انسان جو آج چند بھیڑوں کے معاملات میں، چند درختوں کے معاملات میں، چند کھجوروں کے معاملات میں الجھ کے رہ گیا ہے، اس انسان کی حقیقت یہ نہیں ہے، اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اصحاب یمین میں سے ہو سکتا ہے، اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ والسابقون والسابقون میں سے ہو سکتا ہے، اولئک المقربون، سورہ واقعہ کی آیات ہے۔ یہ رسول اللہ کو درد کس چیز کا تھا؟ جو انسانیت کا درد تھا۔ رسول اللہ کو درد کس چیز کا تھا؟ بھٹکتی ہوئی انسانیت کا۔ کتنا درد تھا کہ خدا وند عالم کہہ رہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب آپ بہت مشقت کرتے ہیں، آپ بہت زحمت اٹھاتے ہیں، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی اذیت میں پڑ جائیں، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی زحمتوں کو برداشت کریں۔ وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام ابلاغ ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ رحمت للعالمین، لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ رسول اللہ اے لوگوں انسانوں کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا ہم سب کی گردنوں میں بڑا حق ہے، رسول اللہ جو کر سکتے تھے انہوں نے انسانوں کے لیے کیا۔ اب چونکہ یہ نبی کا کردار ہے جس کو قرآن کریم میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے، یہی کردار نفس نبی کا ہے، اور پھر یہی سے آؤں گا امام حسین، جس کو امام حسین نے کہا اسیروں پہ سیرت جگتی ہوا، ابھی میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنے والا ہوں۔ جو راستہ ان کا تھا، یعنی نانا کا راستہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا تھا؟ ہر مشکل کو نبی نے برداشت کیا ہے تاکہ امت ہدایت پا جائے، ہر مشکل سے رسول اللہ گزرے تاکہ لوگ اپنی حقانیت، اپنی حقیقت کو پا سکیں، یہی راستہ لیے مرتضیٰ نے طے کیا، جو رسول اللہ کے بعد جانشین رسول ہیں، رسول اللہ کے بعد نفس نبی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے، عزیزو ایک طرف امام علی علیہ السلام کا وہ قول ہے جس کو آپ سامنے رکھیے، کہ جس کو امام علی بیان کرتے ہیں کہ اے دنیا ذرنی بغیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ یا دوسری جگہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھ کو طلاق دے دی ہے اور طلاق بھی ایسی دی ہے کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی علی مرتضیٰ جو دنیا سے کہتے ہیں کہ اے دنیا ہر رہی بھی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، یعنی تیرے دھوکے میں علی آنے والا نہیں ہے۔ بس عزیزوں، جو علی والے ہیں وہ بھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے، علی والوں کو بھی دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی، چونکہ دن جن کے دلوں میں علی کی محبت اور ولایت کا چراغ جل رہا ہو وہ اس حقیر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہو سکتے۔ علی مرتضیٰ کی محبت کا چراغ ہر دنیا کے ہر خزانے سے بہتر ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بہتر۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ محبت و ولایت علی اور آل علی۔ اسی نعمت کی تکمیل پر تو خدا نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ لہذا امام علی ایک طرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ طلاق کی بھی آپ کو معلوم ہے دو قسمیں ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک قسم وہ ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، ایک طلاق وہ ہے جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مولا کہتے ہیں میں نے تجھے وہ طلاق دی ہے جس میں پھر رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ یا اسی طرح ایک اور جگہ مولا متقیان نے بیان کیا کہ اے دنیا اگر تو میرے سامنے مجسم ہو کر آ جائے تو میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ کیوں حد جاری کروں گا؟ اس لیے کہ تو نے اپنے دھوکے سے کتنے انسانوں کو گمراہ کر دیا اور انہیں انحراف کے راستے پر ڈال دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے مولا متقیان ایک پیغام دے رہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے، جو لوگوں کو انحراف کی طرف لے کر چلا جائے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دے، اس پر مولا متقیان کہتے ہیں حد جاری ہوتی ہے، اس کا احترام نہیں ہوتا، اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ امام علی ان تین چیزوں کو سامنے رکھیے، غری بھی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، میں تجھے طلاق دے دی، میں تجھ پہ حد جاری کرنے والا ہوں، ایک طرف مولا کے یہ اقوال، اور دوسری طرف مولا کی وہ بات سامنے رکھی ہے کہ جس کے لیے مولا متقیان نے وہ 25 سال جو امام کے گزرے اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَلْقِ شَجَعٌ وَفِي الْعَيْنِ قَزَعٌ، میری کیفیت ان 25 سالوں میں یہ تھی کہ گویا انسان کے حلق میں ہڈی پھنس گئی اور آنکھ میں کانٹا چوبتا ہے۔ ان تین اقوال کے سامنے امام کے اس قول کو سامنے رکھی کہ مولا یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف دنیا کے دھوکے میں آپ نہیں آتے، ایک طرف آپ دنیا کو طلاق دے چکے، دوسری طرف آپ دنیا پر حد جاری کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ معرکہ ہوا، جب یہ 25 سال کا دوران آیا، وفی الحلق شجا، میرے حلق میں ہڈی، وفی العین قضا، گویا میری آنکھ میں کانٹا چبا ہوا تھا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، دو دن کی بات نہیں ہے، 25 سال مولا متقیان نے اس تکلیف میں گزارے ہیں۔ یہ امام کی اس باتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ امام علی علیہ السلام اس 25 سال کی اس کیفیت کو جو ایک جملے میں مولا نے بیان کیا، یہ بیان نہیں کر رہے کہ میرا یہ ظاہری حق جو چھنا تو مجھے اس پر یہ تکلیف ہے۔ امامت تو چھن نہیں سکتی، کیونکہ امامت ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا عطا کرتا ہے، امامت اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم کے امتحانات ہونے کے بعد جب امتحانات میں جناب ابراہیم نے کامیابی حاصل کی تو خدا نے نبوت کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ یہ انی جاعلک، یعنی جب خداوند عالم جناب ابراہیم کو امام بنا رہا ہے تو یہ امامت کا عہدہ وہ ہے جس کو لوگ اپنی طرف سے منتخب نہیں کر سکتے، بلکہ امامت اللہ کی جانب سے ملتی ہے، امامت اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، لوگ اپنی طرف سے کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ اس واقعے کو پہلے بھی بیان کیا تھا، بس ذہن میں آ گیا، نوجوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آقا محسن قرادی کا واقعہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ایک دلیل ہے اس واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل جو حالات ہیں، ہمارے نوجوانوں سے، بچوں سے بہت سارے جگہوں پر سوالات ہوتے ہیں شیعہ کی حقانیت کے بارے میں، امامت کے بارے میں۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہماری جو سلسلہ امامت ہے، ولایت ہے، خلافت کا جو سلسلہ ہے، ہم اس میں کس وجہ سے کس چیز کو مانتے ہیں۔ محسن قرادی صاحب نے بیان کیا، غور کیجئے گا، امامت اللہ کی طرف سے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جس چیز کو بیان کر رہے ہیں امامت نہیں چھپنے والی تھی، امام ظاہری جو حکومت تھی اس کے چھپنے پر بات کرتے ہو، کیوں؟ وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. چونکہ نفس نبی ہے، جس طرح اللہ کا رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتا تھا، مولا متقیان لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ ہدایت کے رستے سے ہٹ رہے ہیں، اس لیے علی کہتے ہیں میرے حلق میں ہڈی اور آنکھوں میں کانٹا ہے. ورنہ امامت چھننے والی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں محسن قاضی کا واقعہ پورا کر دوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تہران میں کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر مختلف ممالک کے مختلف اہل سنت کے علماء کو بلایا گیا، اور اسی کانفرنس میں ان کو بھی دعوت دی گئی. قرآن کے مفسر ہیں، بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، بہت قیمتی باتیں کرتے ہیں قرآن سے متعلق. کہتے ہیں کہ جب کانفرنس ہوئی، میری بھی تقریر ہوئی، تقریر ختم ہوئی، علماء اہل سنت مصر سے مختلف جگہوں سے وہاں پر آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے اپنی تقریر کے بعد ان علماء اہل سنت سے گفتگو کی، میں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ جی سوال کیجیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا امام مہدی کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور امام مہدی کے کام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ لوگوں نے کہا امام مہدی ہماری کتاب کے اندر موجود ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور امام مہدی آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے، دنیا کے اندر اسلام کی حکومت ہوگی، دنیا کے اندر خدا مند عالم کا نظام نافذ ہوگا. جب انہوں نے یہ بات کی، علماء اہل سنت نے جواب دیا، بابا محسن قراتی نے کہا کہ اب دوسرا سوال. کہا جی دوسرا سوال پوچھئے. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں ظلم و ستم ہے یا نہیں ہے؟ کہا بہت زیادہ ظلم و ستم ہے، پوچھنے والی بات ہے. کہا اس وقت کیا دنیا کے اندر اسلام پھیلنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کو پھیلنا چاہیے کہ نہیں پھیلنا چاہیے؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ آپ جیسا مفسر، آپ جیسا بڑا آدمی یہ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہا ہے. دنیا میں ظلم و ستم بھی ہے، اور دنیا کے اندر اسلام پھیلنا بھی چاہیے، چونکہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے. محسن قاضی کہتے ہیں بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ اس چیز کے اندر مشترک ہو گئے. ہمارے یہاں یہی نظریہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم پھیلائیں گے، اسلام کا نفاذ کریں گے دنیا پر، اور اس وقت دنیا کے اندر ظلم و ستم ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ہم اور آپ اس نظریے میں مشترک ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. اب میں آپ علماء اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے کسی امام مہدی کا انتخاب کر لیتے ہیں، کسی امام مہدی کا انتخاب کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا ظلم و ستم سے پاک ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے. کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے فوراً تعجب سے کہا کہ آگے قراتی، آپ تو مفسر قرآن ہیں، آپ عالم ہیں، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم مل کر امام مہدی کا انتخاب کریں؟ امام مہدی وہ ہیں جن کو خداوند عالم نے مخصوص کیا ہے، جب خدا چاہے گا وہ ظاہر ہوں گے. آگے قراتی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر کہا ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی بات پر ہے، آپ آخری کے لیے خدا کے انتخاب کے قائل ہیں، ہم پہلے کے لیے بھی خدا کے انتخاب کے قائل ہیں. ایک دلیل ہے ہمارے یہاں، نوجوانوں کے لیے عرض کی ہے بات، ہمارے پاس دلیل ہے امامت کہ اگر آخری کا انتخاب خدا نے کرنا ہے تو پہلے کا انتخاب بھی خدا نے کرنا ہے. امامت اللہ کی جانب سے ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، میری طرف سے امامت ہے. لہذا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے نہیں کہ امام سے امامت یا ولایت چھن گئی تھی، نہیں، امام سے ظاہری حق حکومت چھینا گیا. اس ظاہری حق حکومت چھیننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرہ انحراف کا شکار ہو گیا. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ میری کیفیت یہ ہے گویا حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو اور آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہو. یہ اس وجہ سے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں امت رسول گمراہی کی طرف جا رہی ہے مگر میں کچھ کر نہیں پا رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت غلط سمت نکل گئی، میں کچھ کر نہیں پا رہا. اس لیے امام علی نے کہا، یہ نفس نبی کا کردار ہے. اسی کردار کو امام حسین زندہ کرنے کے لیے کربلا میں آئے. اسیر بے سیرت جدی و ابی، میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے نکلا ہوں. میرے جد کی سیرت کیا ہے؟ کہ قرآن میں خدا نے کہا کہ تمہاری طرف رسول آیا ہے، لیکن وہ رسول کیا ہے؟ کہ جو کچھ تمہاری کیفیت ہے اس کو ناگوار گزرتا ہے، تمہاری جہالت، تمہاری گمراہی، تمہارا تاریکی میں سفر کرنا اس کو شاق گزرتا ہے. اس لیے وہ محنت کرتا ہے، اس لیے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تمہاری دعا کرتا ہے. تم اس پر کوڑا پھینکتے ہو، تم اس کو پتھر مارتے ہو، تم اس کو اس کے وطن سے دور کرتے ہو، وہ تمہاری مغفرت کی دعا کرتا ہے. اور یہی نفس نبی کا کردار رہا کہ تم نے حق حکومت اس سے چھین لیا, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مدینے میں آ کر مسجد النبی میں آ کر اس بات پر افسردہ ہے کہ لوگ ہدایت سے دور ہو گئے. تم نے اس کی امامت تو نہیں چھینی, تم امامت چھیننے کا حق ہی نہیں رکھتے, تم ولایت چھیننے کا حق نہیں رکھتے, ظاہری حکومت چھینی ہے, اسے تم گمراہی کی طرف چلے گئے. اسی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے. رسول اللہ جس طرح لوگوں کے اوپر مہربان تھے, رسول اللہ کے یہ نواسا لوگوں پر مہربان, جس طرح اللہ کے نبی اور جانشین نبی لوگوں پر مہربانی کیا کرتے تھے, اسی طرح امام حسین کربلا میں مہربانی کے ساتھ آئے. امام حسین علیہ السلام کی اپنی زندگی مدینے میں بہت اچھی تھی, امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو بچانے نہیں آئے, امام حسین اپنے بچوں کو قربان کرنے اسلام بچانے کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ اسی نبی کا نواسا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں خدا نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے حبیب اس لیے تھوڑی نازل کیا تھا قرآن کے آپ مشقت میں پڑ جائیں, لیکن میں کہوں گا کہ یہ مشقت نبی کے نواسے نے اٹھانی, یہ مشقت نبی کا نواسا اٹھائے گا, یہ مشقت, یہ اذیتیں, یہ ایزا, یہ آزار, یہ زحمتیں یہ حسین نے اپنے لیے تیار رکھی ہیں. کیا عجب شرف ہے امام حسین کا جی. امام حسین اسی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے کہ میں اپنے نانا اور بابا کی طرح ہوں, جیسے میرے نانا امت کے لیے تڑپتے تھے ویسے میں تڑپتا ہوں, جیسے میرے بابا امت کی اصلاح کے لیے تڑپتے تھے ویسے میں تڑپتا ہوں, لیکن میں تڑپ نہیں رہا فقط, میں ایک ایسا کام کرنے آیا ہوں کہ قیامت تک کے لیے اپنے بابا کی امت کو سیدھا راستہ دکھا دوں. میں ایسا کام کرنے آیا ہوں کہ میرے بابا کی کیفیت وہ تھی کہ گلے میں ہڈی اور آنکھوں میں کانٹا تھا, میں اپنے بابا کی آنکھ سے وہ کانٹا نکالنے آیا ہوں, میں اپنے بابا کے گلے سے وہ ہڈی نکالنے آیا ہوں. مجھے احساس ہے میرے بابا نے کس کیفیت میں زندگی گزاری. عزیز حسین علیہ السلام اسی مہربانی اور محبت کے ساتھ کربلا میں آئے, اسی مہربانی اور محبت کے ساتھ کہ جو مہربانی اور محبت اللہ کے رسول کو اپنی امت سے, وہی مہربانی اور محبت جو علی مرتضیٰ کو اس امت کے ساتھ تھی. امام علی علیہ السلام کا صبر کس وجہ سے ہے؟ کیا بعد وفات رسول علی مرتضیٰ کے بازوؤں کی طاقت کم ہو گئی تھی, یا علی مرتضیٰ کے پاس سے تلوار ذوالفقار کہیں چلی گئی تھی؟ نہ تلوار ذوالفقار چھنی تھی نہ علی کے بازوؤں کی طاقت ختم ہوئی تھی. یہ کس وجہ سے علی مرتضیٰ صبر کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ امت دو ٹکڑوں میں تبدیل نہ ہو جائے. امت کا درد ہے علی مرتضیٰ کو, علی مرتضیٰ کو امت کا درد ہے. اس درد کے اندر جملہ سنیے گا, اگر آپ کو سمجھ آئے تو روئیے گا اس جملے پر, کہ اس امت کے درد کی وجہ سے علی جیسا امام فاطمہ کے درد کو برداشت کر لیتا. فاطمہ کا درد کوئی معمولی درد نہیں ہے. پہلی محرم کیوں نہ فاطمہ سے مسائل کا آغاز کرے. فاطمہ کا درد کوئی معمولی درد ہے؟ آپ میں سے کس نے اپنی زندگی میں 18 سالہ ایک خاتون کو, ایک لڑکی کو, ایک بچی کو اسا کے سہارے چلتے دیکھا؟ آپ میں سے کس نے 18 سالہ ایک بچی, ایک خاتون, ایک عورت کے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 18 سال کا سن ہو اسے اٹھنے کے لیے سہارا چاہیے؟ ہے کوئی سوائے فاطمہ اس کائنات میں؟ فاطمہ کا درد کتنا بڑا درد ہے, فاطمہ کا درد اتنا بڑا ہے کہ فاطمہ نے خود اپنے مسائل کو ہم امام حسین کا گریہ کرنے آئے ہیں, ہم امام حسین پر روئیں گے. فاطمہ آئی ہوں گی اپنے دامن میں, اپنے رومال میں آنسوؤں کو جمع کرنے, لیکن فاطمہ زہرا آپ کے احترام میں پہلے آپ پر روئیں گے, اس لیے کہ آپ کی مصیبت نے حسین کو رلایا تھا, آپ کی مصیبت نے حسن کو رلایا تھا, آپ کی مصیبت نے فاتح خیبر علی کو رلا دیا تھا. فاتح خیبر جس کی کبھی کسی نے چیخ نہیں سنی تھی, لیکن اس فاتح خیبر کی اگر چیخ بلند ہوئی تو اس وقت جب فاطمہ زہرا کو غسل دیا جا رہا. اجروں کو معلوم پہلی محرم ہے فاطمہ سے شروع کریں گے مسائل کو، اس لیے کہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، اس گروہ پر لعنت کہ جس نے آپ اہل بیت پر ظلم کا آغاز کیا۔ کب ہوا اہل بیت پر ظلم کا آغاز؟ جب دروازے اور دیوار کے درمیان سے فاطمہ کی آواز آئی، فزت اور خوشی تھی، اے فزت مجھے تھام لے، میرا محسن شہید ہو گیا، یہ کربلا بپا ہوئی ہے، حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں، مگر حسین سے پہلے حسین کی ماں پر روئی تھی، کیونکہ علی یا مرتضی تڑپ کے روئے تھے۔ حضروں کا ملم کیا حال تھا مولا متقیان کا اس وقت جب بچے گھر سے دوڑے ہوئے مسجد میں گئے تھے، بابا ہم یتیم مادر ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، فاتح خیبر عزیز ہو جو میدان جنگ میں کبھی ڈرا نہ ہو، جو کب جنگ میں کسی چیز سے پیچھے نہ ہٹا ہو، وہ فاتح خیبر روایات کے مطابق زمین پر گر گئے، علی مرتضیٰ کے قدموں کی طاقت چھن گئی، فاطمہ چلی گئی۔ فاطمہ کون ہے جو اس عالم غربت میں علی کا واحد سہارا تھی؟ علی کا واحد سہارا فاطمہ ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جب علی گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے، اے علی میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا۔ علی کہتے ہیں، فاطمہ کاش ایسا ہوتا، نوبت یہ ہے سلام میں کرتا ہوں، جواب نہیں ملتا۔ یہ علی کی غفار ہے، یہ علی کی مونس ہے۔ فاطمہ زہرا نے وصیت میں کہا ہے، علی میں وصیت کرتی ہوں، مجھے دفنانے کے بعد فوراً چلے مت آئیے گا، میرے سرحانے بیٹھ جائیے گا، اے علی آتے رہیے گا قبر پر۔ میں کہوں گا فاطمہ کیسے ممکن ہے علی آپ کو بھول جائیں، آپ کی قبر میں نہ آئیں؟ جناب فاطمہ شاید پلٹ کر جواب دے، میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہی، میں جانتی ہوں علی مدینے میں غریب ہے، علی مدینے میں تنہا ہے، جب تک میں ہوں علی کی غربت کی قصے میں سنتی ہوں، جب میں چلی جاؤں گی علی کس کو اپنے قصے سنائیں گے، اسی لیے کہتی ہوں علی قبر پہ آ کر سنا دیجئے گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز فاطمہ زہرا کی غربت ہے، درد ہے فاطمہ کا، مگر امت کی خاطر علی نے یہ درد برداشت کیا۔ فاطمہ زہرا کا کیا درد ہے؟ فاطمہ نے وصیت کی کہ علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا انہیں آنے کی اجازت نہ دیجئے گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ اتنی حرمت کے ساتھ، چند لوگ جنازے میں شریک ہو، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، علی مرتضیٰ نے دفنایا، آج تک قبر فاطمہ کا کوئی نام نشان نہیں ملتا۔ مدینے جانے والے مومنین جاتے ہیں، قبر رسول سے باہر نکلتے ہیں، اپنے سر کو نیچے کر کے چلتے ہیں، شاید قبر فاطمہ۔ اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ زہرا آئی ہوں گی یقینا، لیکن فاطمہ کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ مشکلات کا حل ہے، فاطمہ زہرا کی یاد مشکلات کا حل ہے۔ آئیے اب فاطمہ زہرا کو پرسا دے ان کے بیٹے کا، ہے فاطمہ زہرا یا مخصوص ہے ہم کے بیٹے سے، ہم نے آپ کی مصیبت کو یاد کیا، مگر اتنا جانتے ہیں کہ آپ وہ ماں ہیں، شاید کائنات کی وہ واحد ماں ہیں کہ جس کی آغوش میں جب بچہ آیا تھا تو مائیں اپنے بچوں کی آغوش میں آنے کے بعد خوشی مناتی ہیں۔ فاطمہ آپ کی یہ خوشی دیر پا نہ رہی، جب رسول اللہ آئے تھے آپ نے اپنے بچے حسین کو رسول کی آغوش میں دیا تھا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، آپ پریشان ہو گئی تھی، اے میرے بابا یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، ارے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، رسول اللہ نے کہا تھا، اے فاطمہ جبرائیل آئے ہیں، پیغام لائے ہیں، اے رسول یہ جو بچہ ہاتھوں پر ہے یہ کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ اے فاطمہ ہمیں معلوم ہے یہ حسین کتنا عزیز ہے آپ کو، جب کبھی بھی آپ کی نگاہ حسین پہ پڑا کرتی تھی، آپ حسین کی پیاس کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، آپ نے اپنے بابا سے یہی سوال کیا تھا، اے میرے بابا جب حسین پہ وہ مرحلہ آئے گا تو کیا آپ موجود
ہوں گے. رسول نے کہا میں موجود نہ ہوں گا. کہا اس کے باپ علی ہوں گے. کہا موجود نہ ہوں گے. یہی تو آپ نے پوچھا تھا کیا میں موجود ہوں گی. رسول نے کہا نہیں آپ موجود نہ ہوں گی. پھر کہا تھا میرے حسین کا ساتھ دینے والا کون ہوگا. خدا جانے اللہ کے رسول نے کیا کیا جواب دیے ہوں گے. مگر میں کہوں گا فاطمہ غم نہ کریں, اگر اللہ کے رسول موجود نہ ہوں گے تو شبیہ رسول علی اکبر موجود ہوگا جو اپنے سینے کو سپر کرے گا. اگر علی موجود نہ ہوں گے تو علمدار کربلا علی کی نمائندگی کرنے کے لیے موجود ہوں گے. اور اگر آپ نہ ہوں گی تو آپ کی جگہ زید اب موجود ہوگی. ارے ہر جگہ اپنے بھائی کا ساتھ دے گی. وہ وقت زید پر آئے گا قتلگاہ میں حسین کو دیکھیں گی. ارے خنجر چل رہا ہوگا آواز دے گی وہ محمد.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ اللہ اس تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.